پیدا میں اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی ہوں کہ پانی کا پیالہ اگر میری طرف سے قبول فرما لیجیے، میں کوئی اور نہیں ہوں، اہل بیت نبوت کی غلام ہوں، اہل بیت نبوت کی خادم ہوں، اہل بیت نبوت کی نوکر ہوں اور حضرت حر کی بیوی ہوں، وہ حر جو آپ کی ناموس پر کربلا کے ایک زاروں پر قربان ہو چکا ہے، جس کا لاشا حسین کے لاشے کے ساتھ پڑا ہوا ہے، جس کا لاشا اکبر کے لاشے کے ساتھ پڑا ہوا ہے، میں اس خوش نصیب اور کی بیوی ہوں، اس کی توجہ ہوں، خدا کے لیے یہ پانی قبول کر لیجیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شفقت فرمائی اور پانی قبول فرما لیا اور واپس اپنے مقام پر پہنچی اور واپس اور جا کر حضرت ام کلثوم کو جگایا جو روتے روتے سو گئی تھی، ننگی سکینہ کو جگایا اور فرمایا کہ ام کلثوم اٹھو پانی آ گیا ہے، سکینہ اٹھو پانی آ گیا ہے۔ حضرت سکینہ اٹھی، حضرت ام کلثوم اٹھی، عرض کی کہ پہلے آپ پیئے، حضرت سکینہ نے کہا کہ بھوبی جان پہلے آپ پیئے، فرمایا نہیں پہلے چھوٹے پیئیں گے، حضرت ام کلثوم کو دیا، ام کلثوم نے پانی کا وہ پیالہ حضرت سکینہ کو یہ کہہ کر دے دیا کہ اگر چھوٹے پیئیں گے تو سکینہ تو مجھ سے بھی چھوٹی ہے، لے سکینہ تو تین دن سے پیاسی ہے اور آج کے دن کی گرمی بھی تجھے جلاتی رہی ہے، آج کے دن کے غم سے بھی تو ڈراد ہے، لے سکینہ تھوڑا سا پانی پی لے۔ حضرت سکینہ نے پانی کا پیالہ ہاتھ میں لیا تو اصغر کی پیاس یاد آ گئی، اصغر کا بلکل یاد آ گیا، اصغر کا کرما یاد آ گیا، پانی کا پیالہ لے کر ایک مقام کی طرف دوڑ پڑی، دوڑ لگائی، حضرت سینب نے پوچھا کہ سکینہ کہاں جا رہی ہو، حضرت سکینہ نے جواب دیا یہ پانی چھوٹے پیے گے، چھوٹوں کا حق زیادہ ہے اور اصغر تو مجھ سے بھی چھوٹا ہے، اس کو پانی دینے جا رہی ہوں۔ آواز لگاتی ہے علی اصغر اٹھو پانی کا پیالہ آ گیا، علی اصغر اٹھو پانی آ گیا، یہ کہہ رہی تھی کہ اچانک رات کی اس تاریخی کے اندر ٹھوکر لگی اور گر گئی، گرتے گری تو پانی کا پیالہ بھی ٹوٹ گیا، وہ پانی جو چند قطرے رات سے میسر آئے تھے کربلا کے تپتے ہوئے رشتے داروں نے اس پانی کو بھی جذب کر لیا۔ صحابہ آئی سلام علی عباد اللہ الصالحین، کہ اہل بیت نبوت تم پر سلام ہو، انبیاء کا سلام تھا، اولیاء کا سلام تھا، یہ جنت کی حوروں کا سلام تھا، اہل بیت اے کربلا کے لٹے پیچھے اہل بیت اور خان والا اہل بیت کے گلستان کے اے نو حالو تمہیں سلام ہو، سلام ہو لاش اکبر کے ٹکڑوں کو، سلام ہو تمہارے جلے ہوئے خیموں کو، سلام ہو بی بی زینب تمہارے پردے کو اور سلام ہو شبیر تمہاری لاش مقدس کو۔ حاضرین محترم، یہ سلام تھا، سلام خاک نشینوں کے سوگواروں کا، غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا، سلام تم پہ ہمارے رسول کے پیاروں، سلام تم پہ علی و بزول کے پیاروں، سلام اس پہ جو زحمت کشے سلاسل تھا، مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل تھا، سلام محسن اسلام خستہ تن لاشوں، سلام تم پہ شہیدوں کے بے کفن لاشوں۔ حاضرین محترم، یہ رات بیتی ہے گزرتی ہے، اگلا دن ہوتا ہے، ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر خان والے اہل بیت نماز فجر سے فارغ ہو چکے ہیں، ادھر سے ابن صاحب کی آواز آتی ہے ان کو قید کر دو اور ان کو ابن زیاد کے دربار کی طرف لے کے جانا ہے، گیارہ محرم کو یہ سفر ابن زیاد کے دربار کی طرف شروع ہوتا ہے، اور مجھے سنگھ نے لکھا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے مبارک پر زنجیریں ڈال دی گئیں، وہ امام زین العابدین کہ جس میں اقدس جو بخار سے جھلس رہا تھا، اس نہیں کو ناتما کمزور جس میں اقدس پر زنجیریں ڈال دی گئیں اور اونٹوں کی ننگی پشتوں پر خانواد اہل بیت کے افراد کو صفا دیا گیا، یہ وہ اہل بیت تھے کہ جن کے گھر میں خدا کے قرآن کی نورانی آیات اترا کرتی تھیں، یہ وہ اہل بیت تھے جن کی طہارت کی گواہی خود قرآن ادا کرتا ہے، یہ وہ اہل بیت تھے کہ جن کے گھر جبریل بھی کبھی بے اجازت نہیں آیا کرتا، یہ وہ اہل بیت تھے کہ جن کے جزر امجد نے آخروں کو کیا دوستوں کے لیے بھی رحمتوں کی چادریں بچھا دی تھیں، اور یہ قافلہ گیارہ محرم کو ابن زیاد کے دربار کی طرف جاتا ہے، اور قافلے اس طرح دنیا میں بہت کم جاتے ہیں جس طرح آج کے دن اہل حرم جاتے ہیں. اہل بیت نبوی ہیں یہ اسیران بلا, ہائے عالم ہے یہ کعبہ سو سامانی کا, آستی عشق سے سر آنکھیں کی خون سے نمناک, کیا کہیں آ کے وہ اس دشت میں کیا کھو کے چلے, گھر سے آئے تھے یہاں کیا اور کیا ہو کے چلے. یہ سفر ابن زیاد کے دربار کی طرف چلتا ہے. راستے کے اندر ایک آبادی کے قریب سے گزر ہوا, ایک یہودی اپنے مکان کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا. اس نے دیکھا کہ قافلہ آ رہا ہے اور ایک سرکش نیزے پر اٹکا ہوا ہے. ابھی حیرت کے عالم میں وہ منظر دیکھ رہا تھا کہ وہ قافلہ قریب سے گزرنے لگا. اس نے دیکھا کہ جس ہستی کا سر اقدس نیزے پر اٹکا ہوا ہے اس نیزے پر اٹکے ہوئے سر مبارک کے ہونٹ ہل رہے ہیں, اور ہونٹ ہل رہے ہیں مگر قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے. قرآن کی آگے آیا ہے کہ میں نامی علی مقام علیہ السلام تلاوت فرما رہے ہیں, وسجاد من الذین ظلموا کی تلاوت امام علی مقام علیہ السلام ریزے پر بھی فرما رہے تھے کہ ان قریب, اس کا مفہوم یہ ہے کہ ان قریب ظالم جان دیں گے کہ وہ کس کروٹ بیٹھتے ہیں اور ان کا خدا ان سے کس طرح انتقام لیتا ہے. حاضرین محترم, پھر وہ یہودی نیچے اترا اور جو کچھ ہو سکا تھا اور کھانے پینے کا سامان وہ اہل بیت کے لیے لے کے آیا, اور اس نے کہا کہ قافلے والوں میں نے کرامت دیکھی ہے, یہ جو سر اقدس ہے جس پر میں نے قرآن کی آیات کی تلاوت ہوئی ہے, جس کے ہاتھ ہلتے ہوئے دیکھے ہیں, اور اگر اس ہستی کا نانا سچا نہ ہوتا تو کبھی اس سانچے کے کرامت کا ظہور نہ ہوتا. سن لو, میں گواہی دیتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور اس نے کچھ اہل بیت کی خدمت میں پیش کرنا چاہا. ابن سعد نے روک دیا, یزیدی فوج نے روک دیا, حتیٰ اس نے تلوار نکالی اور اسے ڈرنے لگا. آج یزیدیوں کو پناہ انتظار کرتا ہوا خود بھی جانے شہادت نوش کر گیا. وہ تو پہلے یہودی تھا سر حسین کی برکت سے, اور سر حسین کے مشاہدے نے اس کو اسلام اور ایمان کا جو رکھا کروا دیا. حاضرین محترم, یہ قافلہ گزرتا جا رہا ہے, ایک مقام پر ایک آبادی کے قریب دیکھا کہ ایک مائی نہایت بوڑھی مائی ہے, کمزور مائی ہے, وہ اصا دیکھتی ہوئی آہستہ آہستہ قریب آ رہی ہے اور قافلے والوں سے کہا, قافلے والوں خدا کے لیے کچھ لگ رہے یہ قافلہ روکو. اس کو خبر ہو گئی تھی اہل بیت کے نبوت کا قافلہ ہے. اس نے کہا کہ میں اہل بیت کی کچھ خواتین سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں. وہ حضرت زینب کے پاس آئی, اس کے پاس تھوڑا سا پانی تھا, ایک دو خشک روٹیاں تھی, وہ نظر کرتی ہے, پیش کرتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ زینب میں وہ خاتون ہوں, اب تو میں بوڑھی ہو گئی ہوں, وہ خاتون ہوں کہ ایک زمانہ تھا میں حضرت فاطمہ الزہرا کی کمیز تھی, ان کی خاتمہ تھی, ان کی نوکرانی تھی, ان کے گھر میں ان کی خدمت کیا کرتی تھی, خدمت حضرت میں حاضر رہا کرتی تھی, اور بیٹی ان کی گود میں اس وقت شیر خان ایک چھوٹی سی بچی تھی جس کا نام زینب تھا. بیٹی کیا تو وہی زینب تو نہیں؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ہاں مریض میں وہی زینب ہوں اور یہ میرا قافلہ ہے جو کربلا سے سفر کرتا کرتا ابن زیاد کے دربار کی طرف جا رہا ہے. اس نے کہا کہ یہ کچھ نظر ہے, اور بیٹی میرے لیے دعا کرو, میرے سر پہ ہاتھ رکھ کر میرے لیے دعا کرو کہ جس طرح اللہ پاک نے دنیا میں فاطمہ الزہرا کی خدمت کا موقع دیا ہے, قیامت کے روز بھی اللہ پاک مجھے ان کا سایہ عطا کر دے. آپ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا, دعا دی مائی جا خدا تیری خواہش قبول فرمائے. اسی وقت اس مائی کی روح قبر نے اسی سے پرواز کر گئی, اور وہ بھی امام علی مقام علیہ السلام کی حمیہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا, اور قافلے کے دیکھتے دیکھتے وہ انتقال کر گئی. حاضرین محترم, پھر جب یہ قافلہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچتا ہے, ابن زیاد نے کہا, کہنے لگا بڑی اکڑ کے ساتھ سرونیت کے ساتھ, کہنے لگا کہ اس خدا کا شکر ہے جس نے تم کو رسوا کیا. یہ ابن زیاد کا جملہ تھا. اس پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ جوش میں آئی اور ارشاد فرمایا کہ دنیا کے قدے, ارے ہم تو رسوائی کا تانا دیتا ہے. فرمایا کہ الحمدللہ الذی اکرمنا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے محمد کی اولاد ہونے کے ناطے ہم پر عزت کا تاج سجایا ہے. اور اب اس خدا نے ہمیں خوب پاک کیا ہے لا کما تقولو, اور جتنا تو کہتا ہے ایسا تو نہیں ہے. بھائی نماز جبتا کی الفا سے کا وجہ سے الفا جرا, اور وہ خدا ہے جو فاسق اور فاجر کو رسوا کرے گا, فاسق اور فاجر کو رسوا کرتا ہے اور کرے گا. امام علی مقام علیہ السلام کی شمشیرہ کا یہ جواب سن کر وہ تلملا اٹھا. پھر اس نے سر حسین کو, سر حسین اس کے سامنے پیش کیا گیا, امام علی مقام علیہ السلام کے سر اقدس کو اسے اس وقت چھڑی ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی, چھڑی پکڑی ہوئی تھی اور سر حسین کی طرف کر کے ہاتھوں پر اس نے چھڑی ماری اور کہا کہ حسین دیکھ لیا دنیا پر انجام. وہاں ایک روایت کے مطابق ایک صحابی وہاں موجود تھے اور انہوں نے جوش میں آ کے فرمایا کہ نادان دنیا سے ٹوٹے جس مقام پر تو چھڑی مار رہا ہے اللہ کی عزت کی قسم میں نے محمد مصطفیٰ کو یہ اور جھومتے ہوئے دیکھا ہے. اس کے ہاتھ کے اندر گردش ہوئی اور ہاتھ لٹا, ادھر ہاتھ لگا, ادھر سر اقدس سے خون کا قطرہ گرا اور اسے جو پوشاک پہنی ہوئی تھی اس پوشاک کو چیرا اور رانگ پر گرا, پھر رانگ کو بھی خون کے قطرے نے چیرا, نیچے چلا گیا جہاں تک کہ جس تخت پر بیٹھا ہوا تھا سر حسین کے اندر سے ٹپکنے والا وہ لہو کا قطرہ اس کی رانگ کو چیرتا ہوا تخت پر گرا, تخت کو چیرا, نیچے زمین میں اتر کر غائب ہو گیا. اور یہ زخم ابن زیاد کو مرتے دم تک رہا, اور اس مورخ نے لکھا کہ اس زخم پر سے اتنی بدبو اٹھا کرتی تھی کہ کوئی شخص اس کے پاس بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتا, اتنی بدبو اٹھا کر جو مرتے دم تک اس عذیت اور اس عذاب کے اندر مبتلا رہا. حاضر محترم, اس سے پہلے کہ ابن زیاد کے دربار میں جس طرح ایک شخص پہنچایا جاتا, ایک شخص کا ہولی نہیں تھی اس کے ہاتھ میں جتنی معاملے علی مقام علیہ السلام کا سر اقدس نیزے پر لگایا ہوا تھا وہ اپنے گھر لے گیا, رات کا اندھیرا چھا گیا تھا اپنے گھر لے گیا اور سر اقدس کو ایک تنور کے اندر رکھ دیا, تنور کے اندر رکھ دیا, اوپر سے ڈھانپ دیا, تنور کے اندر رکھ دیا. آدھی رات سے زیادہ عرصہ بیت گیا, پچھلی رات کا پہر ہے, اس کی بیوی جو اہل بیت کی غلام تھی اور سچی عقیدت رکھنے والی تھی, محبت رکھنے والی تھی, آدھی رات کے بعد اس کی آنکھ کھلی, دیکھا کہ ایک تنور سے نور کی شعائیں اوپر گرم ہو رہی ہیں, نور کی شعائیں پھیل رہی ہیں, وہ ان کے سامنے کی کیا منظر ہے. پھر اس نے دیکھا کہ انہیں نور کی شعائیں کے اندر ایک دم پردہ دار مقدس بیویاں اتر رہی ہیں اور وہ مقدس بیویاں اتری اور انہوں نے سر اقدس کو نکالا, تنور سے نکالا اور باری باری سینے لگایا. اے خاتون نے جب اس سر اقدس کو امام علی مقام کی سر اقدس کو سینے سے لگایا تو فرمایا کہ بیٹا حسین میں قیامت تک میں تیرا انصاف لوں گی اور بیٹا حسین میں قیامت کے دن اس وقت تک عرش کا کنگرا نہیں چھوڑوں گی جب تک خدا سے انقاتل ہوگا اور خدا سے انقاتل تیرے قتل کا بدلہ نہیں لے لیا جاتا. اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جب تک ظالم اپنے ظلم کے انتقام کی خوف نہیں چڑھ جاتے, جب تک رب کائنات کی بارگاہ کا عذاب ان کو گرفت میں نہیں لے لیتا عرش کا کنگرا نہیں چھوڑوں گی. حاضرین محترم, پھر ابن زیاد کے دربار سے یہ قافلہ پھر اہل بیت اسلام کا جزیر کے دربار کی طرف سفر کرتا ہے اور چلتے چلتے ایک مقام پر ابن زیاد سے جاگے جزیر کے دربار کی طرف ملک شام کی طرف ایک چاپا اس کا چل پڑا. چلتے چلتے ایک مقام پر ایک گرجا آیا اور اس گرجے کی دیوار کے ساتھ وہ سر اقدس جو تھا وہ انہوں نے لگا دیا. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ یشربون النبیذ کہ وہ نبیذ پینے لگے, نبیذ یعنی خراب کھجور وغیرہ کو پانی میں ڈال کر ایک خاص قسم کا جو ہے وہ مشروب تیار کر جس کو نبیذ کہا جاتا تھا وہ پینے لگے. اور شاہ عبدالعزیز مدثر بھی سمجھتے ہیں کہ وہ یشربون الخمر کہ وہ وہاں بیٹھ کر شراب پینے لگے, ادھر وہ شراب پینے لگے اور ادھر اس وہ جو گرجے کی دیوار تھی وہاں سے ایک لوہے کا قلم نمودار ہوا اور انہوں نے خون کے ساتھ ایک شعر لکھا, اس کلیسا کی دیوار پر شعر لکھا, اترجو امتن قتلت حسینا شفاعت جتے ہی یوم الحسابی, وہ لوگ جنہوں نے حسین کو قتل کیا ہے قیامت کے روز کس طرح اس کے نانا کی شفاعت کی امید لے کر میدان معاشر پہ جانے کی، یہ شعر لکھا. اور وہاں وہ جو اس کا راہب تھا، گرجے کا جو راہب تھا، دوسری روایت کے مطابق یہ شعر پہلے ہی سے وہاں لکھا ہوا تھا، دوسری روایت کے مطابق، اور بعد نے اس واقعے کو الگ لکھا ہے، اس واقعے کو الگ لکھا ہے، جس سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ وہ جو قلم نمودار ہوا اور اس مقام پر شعر لکھا وہ واقعہ علیحدہ ہے. اور یہ واقعہ علیحدہ کہ قریب سے گزرے، ایک گرجے کے قریب سے گزرے، ایک راہب نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں اور اس طرح ایک سر ہے نیچے پر اٹکایا ہوا، اور بڑے یعنی جشن طرح کے اندر بڑے نعرے مارتے ہوئے جوش و خروش کے ساتھ آ رہے ہیں، اور کچھ لوگ قیدی بنائے ہوئے ہیں. وہ راہب باہر نکلا، انہوں نے پوچھا یہ کتنا سر ہے، انہوں نے بتایا کہ یہ حسین کا سر ہے. پوچھا کون حسین؟ بتایا کہ محمد رسول اللہ کا نواسا حسین، یہ اس کا سر ہے. وہ راہب کرن گیا، اس نے کہا کہ نادانو یہ تم نے کیا کیا کہ سر حسین کو کاٹ کا اتنا لے کے پٹکایا ہوا. اس نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ میں 10,000 درہم تمہیں دیتا ہوں، ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو، تھکے ہوئے ہو، شام کا وقت ہے، تم بھی آرام کر لو، کھانا پینا بھی میری طرف سے ہوگا، سب کچھ ہوگا، آرام کر لو، 10,000 درہم تم کو دوں گا، ایک رات کے لیے یہ سر میرا مہمان بنا دو. وہ عیسائی راہے کو پادری، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، 10,000 درہم پر وہ سودا ہو گیا، معاملہ طے پا گیا. رات قیام کے لیے اس نے جگہ دے دی، وہ سارے آرام کر رہے ہیں، اور یہ سر حسین کو لے کر اس نے مشک امبر کے ساتھ سر حضرت کو دھو رہا ہے. عیسائی پادری دھویا، خوشبو لگائی، داڑھی مبارک سے، زلفوں سے، گرد آلو زلفوں سے گرد کو چھاڑا، مٹی صاف کی، خوشبو لگائی، اور ایک سنگل کی تختی پر ریشمی غلاف لپیٹ کر سر حسین کو سامنے رکھ کر کھڑا ہو گیا، ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہے، اور غم حسین کے اندر آنسو بہا رہا ہے، غم حسین کے اندر بھڑک رہا ہے. اور حاضرین، جو غم حسین کے اندر آنسو بہاتا ہے، خالق کائنات اس کو اگر وہ بدبخت بھی ہو تو خدا اس کو سعید بنا دیتا ہے، خدا اس کو سعادت عطا کر دیتا ہے، خالق کائنات اس گناہگار پر بھی گرم فرما دیتا ہے. جو ادھر رو رہا ہے، آخری رات کا وقت ہے، اس نے دیکھا کہ آسمانوں سے ایک نور اتر رہا ہے، اور نور ادھر اتر کر حسین کے سر کا طواف کر رہا ہے، ادھر حسین کے سر سے نور جا رہا ہے، آسمانوں کی بیٹیوں تک نور کی نور کا سلسلہ دیکھ رہا ہے. یہ منظر دیکھا، یہ منظر دیکھ کر پکار اٹھا کہ حسین میں سمجھ گیا ہوں، تو محمد کا نواسا ہے، محمد بھی سچا تھا، تو بھی سچا ہے، حسین کمال ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ سے کہ بڑا ہو پڑھ کر مسلمان ہو گیا. حاضرین محترم، جب اگلا دن ہوتا ہے تو وہ خود بھی اہل بیت اللہ کی منکر ساتھ چل نکلتا ہے، اور کہتا ہے کہ حسین اب تیرے بغیر میری زندگی بیکار ہے، خود بھی خاطب بن کر ساتھ چل پڑتا ہے، اور 10,000 سے ہم جائیں، جو قابل عبرت بات ہے کہ 10,000 کے ہم وہ جو لوگ لیے تھے یزیدی فوج کے، جب اس کو باہر تقسیم کرنے لگے تو وہ سارے کے سارے درہم مٹی اور پتھر کی ٹھیکیوں میں تبدیل ہو چکے تھے، اور کچھ جو بچ رہے تھے ان کی دو طرفوں پر یہ آیات لکھی تھی، ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، اللہ غافل سے، اللہ ظالموں سے غافل نہیں ہے. اور دوسری طرف لکھا تھا وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون، کہ عن قریب ظالم جان لیں گے کہ خدا ظالموں سے کس طرح انتقام لیتا ہے. حاضرین محترم، ایک مقام جب موسر کے قریب پہنچے تو سال بار میں ایک پتھر پر رکھا گیا، اور اس پتھر پر امام علی مقام علیہ السلام کے خون عبدت کا ایک قطرہ جم گیا، اور یہ قطرہ، خون کا قطرہ اس پتھر پر خلیفہ عبد الملک بن مروان کے زمانے تک رہا، عبد الملک بن مروان کے زمانے تک وہ پتھر پر سر حسین سے ٹکتا ہوا خون کا قطرہ موجود رہا، اور جب بھی محرم کا دن آتا تھا، عاشورہ کے دن آتے تھے، تو وہ سر حسین سے ٹکتا ہوا جمع ہوا خون کا قطرہ تازہ ہو جاتا تھا. اور پھر اس مقام پر ایک یعنی گنبد بنا دیا گیا، جس کو مشہد نقطہ کے نام سے وہ یعنی صدیوں تک کہ وہ یادگار اور وہ زیارت گاہ وہاں پر قائم رہی، اور پھر وہ قطرہ کہیں پوشیدہ ہو گیا. حاضرین محترم، اسی طرح یعنی طویل واقعہ ہے، پھر کس طرح جاز کے دربار کی طرف یعنی جزیر کے دربار کی طرف جاتا ہے، پھر راستے میں ایک مقام پر ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک مقام پر نیزہ اٹکایا ہوا ہے، سر ایک سٹکایا ہوا ہے نیزے پہ، اب نیزہ چکدم نیچے گر گیا. رات کا وقت ہے, رات کی تاریخی کا قلم ہے, نیزا کر گیا اور اکھڑنے کا نام نہیں لے رہا. بہتوں نے زور لگایا لیکن نیزا نہیں اکھڑ رہا. پھر آخر انہوں نے تنگ آ کر حضرت امام حسین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسم مقدس پر کوڑے برسانا شروع کر دیے کہ زین العابدین کہو سر حسین سے کاغذ کرنا شروع کرے, وہ کوڑے برسا رہے ہیں. ادھر زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں اور کیا حضور خدا کے لیے نیزے کو آگے چلنے کا سفر سفر کرنے کا حکم فرمائیے. سر حسین سے آواز آئی بیٹا زین العابدین میں آگے کیسے سفر کر سکتا ہوں, ارے پیچھے مڑ کے دیکھو سکینہ کجاوے سے نیچے گری ہوئی ہے. پیچھے مڑ کے دیکھا تو ننی سکینہ ابا حسین کی سزائے دے رہی تھی, رو رہی تھی, آہوزاری کر رہی تھی. اٹھا کر سوار دیا گیا تو نیزا اگ رہا اور آگے کا سفر ہی ہوتا ہے. اور پھر آگے کے ایک ماہ پر جنگل میں یہ قافلہ رکتا ہے. پھر آگے یعنی وہاں بھی کے یعنی یہ واقعہ پیش آئے گا, وہاں بھی سر حسین سے اتنا نور نکلا اور حضرت آدم علیہ السلام نے اتر کر سر حسین کو بوسا دیا. نور علیہ السلام آئے اور آ کر سر حسین کو بوسا دیا. ابراہیم علیہ السلام آئے آ کر سر حسین کو منتقل واقع قادر کرتا ہوں. اسماعیل علیہ السلام آئے آ کر سر حسین کو بوسا دیا. نبی آتے رہے آ کر آنسو بہاتے رہے اور محبت کے ساتھ حسین کے سر کو سینے لگاتے رہے. بلاخر سب سے آخر میں رسول اللہ کے بغیر ہوتے ہیں, صحابہ کے ساتھ مولا علی شیر خدا ساتھ ہیں, حضرت ابوبکر صدیق ساتھ ہیں, عمر فاروق ساتھ ہیں, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں, مولا علی شیر خدا ساتھ ہیں, حضرت جعفر تجار ساتھ ہیں. اور اس میں نور کی کرسی سجائی گئی, کائنات کا بالی جلوگر ہو گیا. اور وہ یعنی 50 جو محافظ مقدر تھے ان میں ایک محافظ جو مندر دیکھا تھا ابو الخلوق اس کا نام تھا, اس نے یہ بیان کیا. اس نے کہا کہ اچانک ایک فرشتہ مجھے پکڑ لیا اور کہا کہ یہ بھی قبر حسین میں شریک ہے. اس نے کہا کہ میں نے ہاتھ جوڑ لیا اور کہا کہ نہیں, میں تو اہل بیت کا غلام ہوں, میں تو اس قبر میں شریک نہیں ہوں. حضور نے فرمایا اسے چھوڑ دو. لیکن اس فرشتے نے مجھے پھر بھی ایک تماچا مار دیا اور اس کے تماچے کا فرشتے کے تماچے کا نشان صبح بھی اس ابو الخلوق چہرے پر ہوتی تھا. اور باقی جو جتنے بھی محافظ تھے وہ سارے کسانے صبح تک رات کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکے ہیں. حاضر کے محترم اکیلے کربلا میں یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ یزید کے مقابلے میں سیدنا امام علی مقام علیہ السلام برحق تھے اور یزید امام علی مقام علیہ السلام کے مقابلے میں جھوٹ پر تھا. وہ سید الشہداء جن کے ربوں میں حضرت فاطمہ الزہرا کا دودھ ہو اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا مقدس لہو ہو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت ہو, وہ امام کہ جس پر ہما وقت اللہ رب العزت کے فضل و کرم کی چادر تنی ہوئی ہو, وہ امام کبھی بھی جھوٹ کا علمبردار نہیں ہو سکتا تھا. حاضرین محترم اسی دور کے اندر اور اس سے پہلے بھی ایک طبقہ جو خود کو اہل اسلام کہلاتے ہیں, جو خود کو مسلمان کہتا ہے اور ظاہراً مسلمانوں جیسے اعمال سر انجام دیتا ہے, اس کا عقیدہ یہ ہے کہ امام علی مقام علیہ السلام کے مقابلے میں یزید حق پر تھا
اور معاذ اللہ امام حسین باغی تھے. کچھ لوگ اس غلط فکر کے علمبردار آج بھی پائے جاتے ہیں اور وہ کبھی کتابوں کی صورت میں کبھی کسی اور انداز میں اس غلط فکر کی جہاں موقع ملتا ہے اس کی تشہیر کرتے رہتے ہیں کہ معاذ اللہ امام علی مقام علیہ السلام باغی تھے اور یزید کی خلافت پر حق تھی. آج بھی ایک گروہ اس طرح کا موجود ہے اور پایا جاتا ہے. جبکہ بے شمار آئمہ اور محدثین اور علماء امت نے یزید کے نظریات, یزید کے عقائد اور یزید کے برے اعمال اور اس کے افعال اور اس کے احوال پر بڑی تفصیل سے اور شد و مد کے ساتھ گفتگو کی. اور پھر قرآن مجید خود ارشاد فرماتا ہے ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرہ, کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں ان پر دنیا و آخرت میں اللہ کی لعنت ہے. تو اسی طبقہ انسانی کے اندر قرآن مجید کے نزدیک ایک گروہ ایسا بھی ہوا کہ جس پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لعنت فرمائی گئی. اور یہ وہ لوگ ہیں قرآن مجید کے مطابق کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائی, تکلیف پہنچائی. اور قرآن مجید نے کہا کہ ایسے لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت اور آخرت میں بھی لعنت اور ان کے لیے ذلت کا عذاب. اب ایمان علی مقام علیہ السلام کی شہادت یعنی قتل امام سے بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اور کیا اذیت تھی. اور آقا فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی, جس نے مجھے خوش کیا اس نے خدا کو خوش کر لیا. تو قتل حسین سے یزید نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت پہنچائی. تو قرآن مجید کے اس حکم کے مطابق کہ اس نے خدا اور رسول کو اذیت پہنچائی, سو یزید لعنت کا اور جہنم کا مستحق ہو گیا. حاضر محترم, بڑے کرم کے ساتھ اس عمل کا اظہار کرنا پڑتا ہے. ایک گروہ آج بڑے شد و مد کے ساتھ اسی لعنتی اور جہنمی یزید کی حمایت کرتا دکھائی دیتا. اب اس کی میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک شخص نے یزید کے لیے ایک نظم لکھی اور وہ یزید کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے, ایک مثال صرف ایک مثال پیش کرتا ہوں تاکہ یہ جو طبقہ ہے اس کی فکر آپ پر ظاہر ہو جائے. وہ کہتے ہیں کہ ہر آن راہبر کی ہدایت یزید کی, کیوں راشدار نہ ہوگی خلافت یزید کی. حضرت حسین اور ابو ایوب مقتدی ہیں کتنی سربلند امامت یزید کی. آگے کہتے ہیں جو شامل جہاد ہوا جنتی ہوا. اب اس مصرے میں کس عمل کی طرف اشارہ ہے ہم تھوڑی چیز کی وضاحت آگے کر سکتے ہیں. جو شامل جہاد ہوا جنتی ہوا ہے وجہ افتخار قیادت یزید کی, اور جس وقت نام آ گیا ابن حسین کا ویسے بھی یاد آئی سخاوت یزید کی, اور لازم کی مومنین پہ قرآن سے پوچھئے اللہ کی نبی کی اطاعت یزید کی، تکمیل دین اشاعت اسلام میں کمال، اللہ کا کرم تھا کرامت یزید کی، یعنی یہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اس نے اپنی خود سے باقی کا اظہار کیا، یہ کلمہ تھا۔ تو یہ وہ جو ایک مقبل ذکر ہے، یہ اس کی ایک ہلکی سی مثال میں آپ کے سامنے پیش کی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یزید کا کردار اسلام کے مطابق نہ تھا اور وہ باغی تھا، اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان تھا اور قرآن اور سنت کے احکامات کا مذاق اڑانے والا تھا، اور امام علی مقام علیہ السلام کے مقابلے میں وہ جھوٹ پر تھا اور معصیت کے راستے پر گامزن تھا۔ اور آقا ابن مسائل شاہ فرماتے ہیں لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ کسی مخلوق کی اطاعت اس وقت تک جائز ہے کہ جب تک اللہ کی اطاعت میں رہے، اور کسی کی اطاعت اس وقت سے جائز نہیں ہوتی کہ جب کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا شروع کر دے، تو اس کی امانت اور اس کی جو بادشاہت تھی اس حدیث پاک کے مطابق بھی رد ہوتی نظر آتی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ، اطیعو ما اطاع، اطیعو ما اطاع اللہ ورسولہ، کہ اس کی اطاعت کرو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں سمجھ کا اعلان کروا دیا تھا کہ اطیعونی ما اطاع اللہ ورسولہ، کہ مجھ لوگوں بے شک تم نے مجھے اپنا خلیفہ بنا دیا، لیکن میری اطاعت اسی وقت تک تم پر لازم ہے کہ جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہوں۔ فَإِذَا عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَا طَاعَةَ لِي، فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْهِمَا، اور اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی شروع کر دوں تو لوگوں سن لو یہ ابو بکر صدیق کا اعلان ہے کہ پھر تم پر بھی میری اطاعت لازم نہیں۔ جب ایک معیار دے دیا۔ اور اسی طرح حضرت عباد بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ستکون علیکم، حضور ارشاد میں ستکون علیکم امراء من بعدی یامرونکم بما لا تعرفون ویعملون بما ترجون فلیس اولئک علیکم بعیمتی، حضور فرماتے ہیں کہ میرے بعد کچھ لوگ اس طرح کے ہوں گے، اس طرح کے امراء آئیں گے، ستکون امراء من بعدی، اس طرح کے امراء تمہارے درمیان آئیں گے کہ تم وہ تمہیں ایسی چیزوں کا حکم دیں گے کہ جن کی، یعنی وہ نیکی والی باتیں نہیں ہوں گی، جن کو تم نیکی نہیں سمجھو گے، اور ایسی چیزوں پر عمل کریں گے کہ جن کو تم برا سمجھو گے۔ اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بس جب ایسے حکمرانوں کا دور آ جائے فلیسا اولئک علیکم بعیمتن، تو سمجھ لو میں آج یہ اعلان کر رہا ہوں کہ وہ تمہارے حاکم نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ اس حدیث پاک کے مطابق بھی یزید کی خلافت رد ہوتی نظر آتی۔ اب آگے حضرت علامہ امام مقام علیہ السلام کے حوالے سے علامہ ابن خلدون علیہ رحمت فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ فعال حسین ان الخروج علی جزیرہ متعجن من آل الاسلام، کہ امام علیہ مقام علیہ السلام نے یہ جو جزیر کے خلاف علم جہاد بلند کیا تھا، یہ علم جہاد اس بنا پر تھا کہ یزید باپ کو فاجر ہو گیا تھا، اور امام علی مقام علیہ السلام حق پر تھے، یزید باطل تھا اور قاضی تھا۔ یعنی یزید کے ایک تو یعنی مثال یہ کہ قتل حسین کر کے اس نے بن اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائی، جب اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائی تو وہ لعنت کا مستحق ہوا، اور بے شمار آئمہ نے اور علماء نے یعنی اس پر باقاعدہ اپنے اقوال جو ہے وہ مرتب کروائے، اور صدر شریعہ حضرت مولانا امجد علی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے بہار شریعت مرتب کی، بہار شریعت میں وہ لکھتے ہیں کہ یزید بلیل فاسق فاجر اور مرتکب کبائر، یعنی کبیرہ گناہوں کو الگ اعلانیہ کرنے والا، اور معاذ اللہ سے ریحانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا مطلب۔ اور آج کل بعض جو گمراہ لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا مطلب، یعنی وہ جزیر کو امیر اللہ
ماننے والے اور یزید اس کے بارے میں مجھے کہیں گے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے وہ بھی شہزادے ایسا بکنے والا شخص مردود ہے خاصی ہے ناقدی ہے اور مستحق جہنم ہے. ہاں یزید کو کافر کہنے اور اس پر لعنت کرنے میں علماء اہل سنت کے دین اخبار ہیں. بعض اس کو کافر کلیئر یعنی بالکل واضح طور پر کافر لکھ دیا اور بعض ثبوت فرماتے ہیں اور بعض یعنی اس کو فاسق و فاجر اور لعنت کو مستحق جو ہے وہ قرار دیتے ہیں. حضرت امام محمد بن حنبل علی رحمت ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یزید کافر. اس طرح بھی شما بہت سے علماء یعنی اور ائمہ اس امت میں پائے جاتے ہیں جنہوں نے یزید کو کافر کہا. حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر مذہب میں یزید کو کافر قرار دیتے ہیں. اب اس سے بڑھ کر کفر کیا ہوگا کہ اس نے حضور علیہ السلام پر سے پہنچائی اور پھر علماء نے یہ بھی لکھا کہ یزید نے اپنے دور کے اندر شراب کو حلال قرار دے دیا. یزید کے کفر کی ایک وجہ یہ بھی کہ اس نے یعنی وہ شراب جس کو قرآن نے حرام قرار دیا یزید نے قرآن کے حرام کو حلال قرار دے کر خود کو یعنی کفر کو اپنی ذات پر مسلط کر لیا اور کافر ہو گئے. اس طرح اور بھی دو بہت ہی وجوہات یزید کے کفر کی بیان کی گئی. یہاں تک جب امام علی مقام علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو اس نے سر حسین کی طرف دیکھ کر کہا, جب امام علی مقام علیہ السلام کا سر عقب اس کے سامنے تھا اس نے سر حسین کو دیکھ کر کہا کہ آج اگر میرے بزرگ زندہ ہوتے میرے بڑے زندہ ہوتے تو میں ان کو بتاتا کہ میں نے حسین کو قتل کر کے آل رسول کو پامال کر کے میں نے جنگ بدر کی شکست کا بدلہ لے لیا. یہ یزید کا قول بتایا کہ تاریخ کے اندر ملتا بکمان اس طرح کی اور اس کی حالات اور اس کی اخبار کہ جو اس کے شریف کو پر دلالت کرتے اور اس لیے بہت سے عالمہ نے علماء اس کو کافر بھی لکھا. یزید کافر تھا لعنت کی تھا اور جہنم کا مستحق تھا. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ماں بڑا تک اللہ وہ امیر اور مومن تھا حق پر تھا وہ لوگ خود یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ خود وہ لوگ لعنت کے مستحق ہیں. کچھ جو ماں بڑا تک اللہ امام علی مقام سے جھوٹا کہتے ہیں اور یزید طور پر یہاں تک عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے شخص نے یزید کو امیر المومنین کہا. عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص اٹھا اس نے بات تو پکڑ گئی یزید کو امیر المومنین کہہ دیا. عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پکڑ لیا اور فرمایا کہ تو ظالم اور بدکار شخص کو امیر المومنین کا لقب دیتا ہے. حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو امیر المومنین کہنے والے شخص کو 20 گھوڑے لگوائے کہ تو ہمارے سامنے یزید کو امیر المومنین کہتا 20 گھوڑے لگوائے 20 گھوڑے لگوائے اور دنیا والوں کو یہ بتا دیا اپنے عمل سے یہ بتا دیا کہ یزید جھوٹا تھا اور امام علی مقام علیہ السلام کا تھا. اور پھر یہ وہ یزید ہے کہ جس نے 3 دن تک شباب حملہ کہتے ہیں 3 دن تک اس نے مدینہ پاک پر جو ہے وہ حملہ کروایا. جب اہل مدینہ نے یعنی یزید کے جس کو فجور سے تنگ آ کر جب اس کی بیعت توڑ دی اور بیعت کا انکار کر دیا اور تاکہ ہم تمہاری بیعت کو قبول نہیں کرتے تو اس نے مسلم اخرا کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا مدینہ پاک کی طرف اور حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم فواللہ ما خرجنا علی یزید حتی خفنا ان نرمی بالحجارۃ من السماء ان رجلا یلقہ امہات والبنات والاخوات ویشرب الخمر ویدعو الصلاۃ. قطاد بن سعد کی روایت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم یزید کے خلاف اس وقت اٹھ کھڑے ہوئے کہ جب کہ ہمیں یہ خوف لاحق ہو گیا کہ اس کی بدکاریوں کی وجہ سے کہیں ہم پر آسمان سے پتھر نہ برسنا شروع ہو جائے. ہم نے یزید کی بیعت توڑنے اور یزید کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا اور اس پر یہ کہ کیونکہ یہ شخص ماں بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیتا تھا. یزید وہ محرمات کا قرآن مجید کہتا ہے کہ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبناتکم وبناتکم رختی. یعنی قرآن مجید نے گن گن کر کے ان محرمات کو بیان کیا کہ ان سے تمہارا نکاح حرام ہے ان سے نکاح حرام ہے خواہ سے نکاح حرام ہے. اور حضرت عبداللہ بن حنظلہ کہا کہ ایک تو وہ کہ قرآن نے شراب کو حرام کہا یزید نے حلال قرار دے دیا. جو قرآن کے حرام کو حلال کہے وہ کون ہوتا ہے وہ نہیں کافر. اسی طرح عبداللہ بن حنظلہ فرماتے ہیں کہ یزید یہ وہ شخص تھا کہ قرآن مجید نے جن محرمات سے نکاح کرنا حرام قرار
دے دیا تھا یا جس نے ان ماؤں بہنوں بیٹوں سے نگاہ کو جائز قرار دے دیا تھا. رات جائے کہ پھر ہم نے اس کے اخلاق والے بغاوت بند کر دیا اور اس کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا. تو اس نے کیا کیا کہ ایک لشکر مدینہ پاک کی طرف بھیجا اور اس لشکر نے 3 دن تک مدینہ پاک میں قبروں کا رکھ دیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 700 صحابہ کو اس نے قتل کروا دیا. 10,000 عوام قتل ہو گئے, 700 صحابہ قتل ہو گئے, 1,000 مدینہ پاک کی جو خواتین تھی مقدس خواتین تھی, 1,000 خواتین کی اس نے اس لشکر نے عصمت تری کی, بے حرمتی کی اور ان کی عزت اور تبدد کو بحال کیا اس فوجوں نے. اور یہاں تک کہ وہ ٹکڑا جسے ریاض الجنہ کہا جاتا, حضور نے فرمایا کہ یہ ٹکڑا جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے, یزیدی فوج کے گھوڑے اور اس کے جانور وہ وہاں باندھے گئے اور اس مقام پر وہ جیت اور پیشاب کرتے رہے. یہ وہ یزید اور یزیدی فوج کا کردار تھا. اور پھر ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں 3 دن تک یعنی جب تک اور اس طرح یعنی کہ روایت کرتا ہے کہ جس طرح تیز بارش ہو اور نالیوں میں سے پانی تیزی کے ساتھ پانی بہتا ہے مدینہ پاک کی نالیوں سے, اسی طرح صحابہ کرام اور اہل مدینہ کا خون بہ رہا تھا. اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی کے ممبر کے نیچے چھپ گیا اور 3 دن تک وہاں چھپا رہا, مجھے وقت کا اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ کون سی اذان کا وقت ہے کون سا وقت ہے. تو وہ کہیں کہ جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا اللہ کی عزت کی قسم مصطفیٰ کی قبر سے مجھے اذان کے بعد آیا. یہاں سے فارغ ہو کر پھر مکہ کی طرف پڑھا, اہل مکہ نے بھی بغاوت کا اعلان کر دیا, پھر اس نے اللہ رب العزت کے گھر بیت اللہ پر سنگواری کروائی جہاں تک کہ کعبے کا بلاب چل گیا. اتنی سنگواری کروائی جاتی ہے کہ وہ یزید تھا باقی وہ پانی تھا جانتی تھا جہنمی تھا کافر تھا اور جہنم کا اور اللہ اور کے رسول اور برملائے کا بننا کے جماعی کی لالت کا دنیا اور آخرت میں مستحق ہو گیا. اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں اس عمل سے اس عمل کو ثابت کر دیا کہ وہ نواسا رسول کہ جس کے پہلے اقدس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لال مبارک کی بھٹی ڈالی تھی, لال مبارک کی بھٹی دی تھی, وہ حسین نبی باطل کے ساتھ یزید حجت کے ساتھ کم چھوٹا جی امام علیہ السلام حق پر تھے اور یزید جھوٹا تھا اور اللہ کے دین کا باغی تھا. امام علیہ مقام علیہ السلام نے دیکھا محسوس کیا کہ یزید کی حرکات اور جس کو وجود اتنا بڑھ گیا کہ اگر یہ برسرے میں اقتدار رہا چلتا رہا تو پھر میرے نانا کی شریعت پامال ہو جائے. اب نانا کی دین کی آبرو بچانے کے لیے امام علیہ مقام علیہ السلام نے مدینہ پاک کی گلیوں کو خیر باد کہہ دیا اور اپنے نانا کے دین کی لاج رکھی اور تن من دھن لٹا کر اسلام کے شجر کی اپنے خون سے ہمیاری کروائی. جہاں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ صلی اللہ کہ یزید اس جنگ کے اندر جیت گیا اور امام کو شکست ہو گئی. یہ بات یاد رکھیں فتح اور شکست کے معیار آپ لوگوں کے نزدیک دنیا کے نزدیک کچھ اور ہوتے ہیں, خدا کے نزدیک فتح اور شکست کے معیار جدا ہوتے ہیں. یزید کے پاس اگر یہ لال لشکر تھا اصلا تھا ہزاروں کی فوج تھی, امام علی مقام علیہ السلام چند نفوس پر آپ کا قافلہ چند نفوس پر مشتمل تھا. جیت اور شکست کا معیار یہ نہ تھا کہ یہ سارا خانوادہ شریف ہو گیا, جیت اور شکست کا معیار یہ نہ تھا کہ امام علی مقام علیہ السلام بھی شہید ہو گئے اور آپ کے 72 تو چاند پاس وہ بھی شہید ہو گئے اور یزید کی حکومت مستحکم ہو گئی. نہیں, اللہ کے نزدیک فتح کا معیار یہ ہے, شکست کا معیار کچھ اور ہے. ایک طرف ہزاروں کی فوج ہو اگر وہ جھوٹ پر ہے تو اللہ کے نزدیک ہار گئی اور ایک طرف چند مٹھی پر ہے آنکھ پر ہے تو اللہ رسول کے نزدیک جیت جاتے. خدا رسول کے نزدیک ان کی کامیابی ہے, ان کی کامیابی نہیں. ایک طرف ہزاروں کا لشکر تھا, وہ ظلم کرنے والے تھے, ظالموں کا لشکر تھا اور ایک طرف حق کا عالم بلند کرنے والے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی لاج رکھنے کے لیے اور نانا کی نمود کو بچانے کے لیے اہل بیت النبوت کی چند افراد تھے. انہوں نے حق پر جیت اس کی ہوتی ہے جو حق پر جان لے لیتا ہے, جیت اس کی نہیں ہوتی کہ جو ظلم کر کے جان لے لیتا ہے. کہ حق کے اندر جیت اور فتح کا فتح اور شکست کا ہی میلا. اور پھر وہ کس نے کیا خود کہا کہ حسین بقائے پونے شہیدان کربلا کی قسم, بقائے پونے شہیدان کربلا کی قسم, یزید مورچہ جیتا ہے جنگ ہارا ہے. یزید مورچہ جیتا ہے جنگ ہارا. اب ایک جنگ ہوتی ہے, ایک مورچے پر اگر کہیں تو ظاہری طور پر ایک مورچے پر لشکر اسلام اگر دبدبہ محسوس ہوتا لیکن باقی سارے مورچے وہ پتہ کر لیتا ہے تو بتائیں کفر جیتا یا اسلام جیتا؟ اسلام جیتا. شکست کفر کی ہوتی ہے, حق کی نہیں ہوتی. جیت ہم کا رب الجان حق و صحاب الباطل. حق کا معیار یہی کہ زندہ رہے تو غازی ہے, مر جائیں تو شہید ہو جاتے, شہید کہلاتے ہیں. زندہ رہے پھر بھی کامیاب, شہادت ہو جائے پھر بھی کامیاب. بہائے خون شہیدان کربلا کی قسم, یزید مورچہ جیتا ہے جنگ ہارا ہے. جنگ امام علی مقام نے جیتی ہے, اس لیے کہ خدا کی رضا یہ امام کا مقدر بنی, رسول کی رضا یہ امام کا مقدر بنی, تو فتح بھی امام کا مقدر. اللہ ماں شاء اللہ ان اللہ ہم صابرین یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ ہم صابرین. لوگو صبر اور نماز سے مدد مانگو, دو چیزوں سے قرآن مجید میں مدد مانگنے کا حکم ہوا, ایک صبر اور دوسری نماز, دونوں سے مدد مانگو. آگے فرمایا ان اللہ ہم صابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. ان اللہ ہمارا صابر. لوگو صبر اور نماز سے مدد مانگو, دو چیزوں سے قرآن مجید میں مدد مانگنے کا حکم ہوا, ایک صبر اور دوسری نماز, دونوں سے مدد مانگو. آگے بنایا ان اللہ ہمارا صابر, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. یہاں ایک نقطہ ہے قابل غور, جب مدد کے مانگنے کی باری آئی تو ہمیں دو چیزوں سے مدد مانگو, صبر سے ہو نماز سے. یعنی جب مشکل حالات آ جائے تو صبر کا مظاہرہ کرو اور سجدہ ریزی کا عمل کی طرف تیز کر دو. اللہ بعد میں دو اصول بیان فرمائے, صبر اور نماز. تو میں کہ جب مدد مانگو تو ان دونوں سے, یعنی ان دونوں کے ذریعے سے ہماری بارگاہ تک پہنچو, صبر اور نماز. آگے بنائے ان اللہ ہمارا صابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. یہ کیوں نہیں کہا اللہ نمازیں پڑھنے والوں کے بھی ساتھ؟ اللہ سن گئے نا, جب مدد مانگنے کی بات آئی تو دو چیزوں, لیکن جب اپنے صاف ہونے کی بات آئی تو فرمایا میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. اب سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ جب مدد دو چیزوں سے منگوائی جا رہی ہے, صبر سے اور نماز سے, تو پھر جو کہا جاتا کہ میں نماز پڑھنے والوں کے بھی ساتھ ہوں, میں صبر کرنے والوں کے بھی ساتھ ہوں. فرمایا مدد دو سے مانگو لیکن صاف صبر والوں کے ساتھ. اس کی کیا رات, اس میں کیا رات؟ اس میں ایک حکمت تو یہ ہے کہ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں ریاکاری ہو سکتی ہے. نماز ظاہری تازہ کا عمل ہے, ممکن ہے شخص ریاکاری کے لیے نماز پڑھ رہا, ممکن ہے شخص خود کو بڑا متقی اور تہذیب ثابت کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا, اس میں ریاکاری کا اندیشہ ہو سکتا. لیکن صبر ایک اندر کی کیفیت ہے, باطن کی کیفیت ہے. صبر کے اندر ریاکاری نہیں ہوتی, صبر ہو تو ہوتا ہے, نہ ہو تو نہیں ہوتا. اس لیے جو شخص ریاکاری سے نماز پڑھ رہا ہو تو پھر قرآن کیسے کہتا کہ اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے؟ ممکن ہے وہ ریاکاری کر رہا. جی فرمایا کہ صبر میں ریاکاری نہیں ہوتی, یہ ہو تو ہوتا ہے, نہ ہو تو نہیں ہوتا. اس لیے فرمایا کہ صبر کا تعلق اندر کے ساتھ ہے, نماز کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے. تو گویا یعنی ایک اس کی تفسیر یہ ہے, گویا اللہ نے شاہ فرمایا کہ میں ان کے ساتھ ہوں جن کا اندر سمجھ جاتا ہے, جن کا من سمجھ جاتا ہے, جن کا باطن سمجھ جاتا ہے. ایک تفسیر. اور پھر آگے آگے میدان کربلا کو نظر میں رکھیں, ایک طرف حسینی کیمپ ہے, ایک طرف یزیدی کیمپ ہے. اب ظاہر ہے نمازیں تو حسینی کیمپ پہ بھی ہوتی تھی, نمازیں یزیدی کیمپ پہ بھی ہوتی تھی. وہ بھی اذانیں دیتے تھے, یہ بھی اذانیں دیتے تھے, وہ بھی سجدے کرتے تھے, یہ بھی سجدے کرتے تھے, وہ بھی کرنے پڑتے تھے, یہ بھی کرنے پڑتے تھے. ادھر حسینی کیمپ ہے, ادھر یزیدی کیمپ ہے, ادھر بھی اذانیں ہو رہی ہیں, ادھر بھی نمازیں ہو رہی ہیں, ادھر بھی نمازیں ہو رہی ہیں, ادھر بھی نمازیں ہو رہی ہیں, ادھر بھی رکوع ہے, ادھر بھی رکوع ہے, ادھر بھی سجدے ہیں, ادھر بھی سجدے ہیں. اگر خدا فرما دیتا ان اللہ من
نکاح بناؤ، اگر میری رحمت کسی کے سر پر سایہ بنا ہے تو ان کے سر پر جو سبر کے بیٹھ کر ہے وہ تو ظالم ہیں، ان کے پاس سارے کما ہیں، ان کے لیے نہر قرآن بھی ہے، ان کے لیے کھانے کا سامان، ان کے لیے پینے کا سامان، اور ادھر جو کئی ایک دن سے بھوکے ہیں، بھوکے ہیں مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ پھر بھی میری رضا پہ راضی ہے، مجھے تکتے ہیں مسکرا دیتے ہیں، میں تو دیکھتا ہوں مسکرا کہ وہ نسو سے کچھ کیا ہے کہ جانے جانے جہاں بن گیا ہے آواز آتی رہی چار چتوہنا سن مطمئنہ اجری عبادت راضیت مرضیا، اے صبر کے بہتو آؤ تمہارا جانے شہادت ہم تم کو عطا کریں گے، آج ہم تمہیں اپنا اظہار کی دولت عطا کریں گے، لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف اظہار میں راضیت مرضیا کہ تم اس سے راضی ہو، خدا تم سے راضی ہے، مرضی حسین عطا اور مادر مقاصد حسین سچ نہ کرے اور خالق کائنات ہم کو بھی وہ جذبہ حسینی عطا کرے کہ ہم کفر اور اسلام کی جنگ میں ہمارا خون اسلام کی شہر کی ابیاری کے کام آ جائے بمانی
اللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا وآتنا ما وعدتنا على الابرار، يا عزيز يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب السماوات والارض يا رب محمد المصطفى يا رب محمد المصطفى يا رب محمد المصطفى، اے محمد المصطفى کے رب، اے زمین و آسمان کے خالق اور مالک، اے ہمارے وجود کے خالق اور مالک، ہم شرمندہ ہو کر تیرے حضور حاضر ہیں، ہم اپنی زندگی بھر کے گناہ لے کر تیرے حضور حاضر ہیں، زندگی بھر کی ندامتیں لے کر تیرے حضور حاضر ہیں، مولا اپنے کرم کا صدقہ ہمیں معاف فرما دے، رب کائنات ہمیں معاف فرما دے، سراپا التجا بن کر ہر شخص آمین آمین کہے، رب کائنات ہم سب کی گردشیں معاف فرما دے، رب کائنات اس لیلۃ المبارکہ کا صدقہ، رب کائنات اس لیلۃ القدر کا صدقہ، ان کے تقدس کا صدقہ مولا ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، مولا ہم سب کی لذتیں معاف فرما دے، مولا ہم سب کی خطائیں معاف فرما دے، رب کائنات ہم شرمندگی لے کر تیرے حضور حاضر ہیں، اپنے گناہ لے کر تیرے حضور حاضر ہیں، رب کائنات اس محفل ذکر کو، اس محفل نعت کو، رب کائنات اس محفل ثنا کو، محفل نعت خوانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، مولا ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، مولا ایک ایک لمحے کو ہماری بخشش کا طریقہ بنا دے، ہماری نجات کا طریقہ بنا دے، رب کائنات ہم سب کے حال پر لطف و کرم فرما، مولا ہمارا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول کر، مولا ہمارا ایک ایک ثانیہ اپنی بارگاہ میں قبول کر، مولا ہمارا رمضان المبارک کا ایک سجدہ اپنی بارگاہ میں قبول کر، مولا ہم شرمندہ ہیں، مولا ہم جینے کا حق ادا نہیں کر سکے، مولا ہم تیری بندگی کا حق ادا نہیں کر سکے، مولا ہم تیری اطاعت کا حق ادا نہیں کر سکے، مولا ہم تیرے حضور بھی شرمندہ ہیں، مولا ہم محمد کے حضور بھی شرمندہ ہیں، ہم مستحق
شادی کر دے، مولا ہم سب کی شادی کر دے، مولا ہم سب کی شادی کر دے، مولا دامن محمد کا خطا ہم سب کی شادی کر دے، مولا ہم سب کی شادی کر دے، مولا ہم خطاکار ہیں، رب کائنات میری مان کی دولت عطا کر، رب کائنات ہم اس قابل نہیں کہ تیرے حضور آ سکے، ہم اس قابل نہیں تجھ سے میری تجھ سے میرا قرب مانگ سکے، مولا ہم بہت خطاکار ہیں، رب کائنات اپنا قرب عطا کر دے، مولا ہماری زبانیں ناپاک ہیں، ہمارے ہاتھ ناپاک ہیں، مولا ہمارے وجود ناپاک ہیں، ہماری روحیں ناپاک ہیں، مولا ہم سب کچھ ہمارا ناپاک ہے، مولا تیرا نام تو پاک ہے، اس پاک نام کا صدقہ توفیق دے دے. نہ ہمارا علم اس قابل ہے, نہ ہمارے وجود اس قابل ہے, نہ ہماری دولت اس قابل ہے, نہ ہماری صحت اس قابل ہے. رب کائنات تو توفیق دے دے اپنے دین کی خدمت کے لیے, مولا اترا خدمت کا کرے اترا حسان دے. مولا ہماری ماں بہنوں کو چرپائے سہنا بتا کر دے, چرپائے سہنا بتا کر دے, اپنے امیر کو تیار کر کے جو خود کو ہے
ہمارے ان ساتھوں کو اپنی بار کا ہمیں قبول کر دے. اسی فکر پاک انسان کو سب کا ہماری لوگوں سے معاف فرما ہماری کائنات ہم سے خطائیں معاف فرما مولا ہماری زندگیوں کو اپنے کرم کے سائے میں لے لے کائنات ہماری زندگیوں کو اپنے کرم کے سائے میں لے لے مولا ہماری تپتی ہوئی زندگیوں کو اپنے کرم کے سائے میں لے لے مولا دکھوں کی آگ میں تپتی ہوئی زندگیوں کو اپنے کرم کے سائے میں لے لے ہمیں اپنے کرم کے سائے میں لے لے ہمیں اپنے فضل کے سائے میں لے لے کائنات ہماری تپتے ہوئے لمحوں کو زندگی کے تپتے ہوئے ایک ایک لمحے کو اپنے کرم کے سائے میں لے لے مولا اپنی نگاہوں کے ٹھنڈے سائے میں لے لے مولا اپنی توجہ ہاتھ کا ٹھنڈا سایہ عطا کر دے مولا اپنے کرم کا ٹھنڈا سایہ عطا کر دے کائنات اپنی رحمت کا ٹھنڈا سایہ عطا کر دے کائنات اپنی رحمت کا دستے شکل عطا کروا کائنات ہماری لمحوں کو اپنی بارگاہ ہمیں قبول کر لے مولا ہم بے شک بہت گناہگار ہیں مولا ہم بدکار ہیں ہم خطاکار ہیں ہم سے آسار ہیں مگر رب کائنات اپنے گناہوں پہ تیرے حضور شرمندہ ہوئے رب کائنات اپنے گناہوں پہ تیرے حضور شرمندہ ہوئے رب کائنات ہمیں اعتراف کرتے ہیں مولا ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں رب کائنات ہماری شرمندگی کو قبول کرتے ہیں مولا ہماری شرمندہ شہادتوں کو قبول کرتے ہیں رب کائنات ہماری شرمندگی کو قبول کرتے ہیں رب کائنات ہم کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا رب کائنات اپنے کرم کے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما مولا اپنے قرب کے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما مولا ہم کو اپنی لگن دے دے مولا ہم کو اپنی لگن دے دے مولا ہم کو اپنی چاہت عطا کر مولا ہم کو اپنی چاہت عطا کر مولا ہم کو اپنی چاہت دے دے مولا ہم کو اپنی چاہت عطا کر رب کائنات ہم کو اپنی چاہت عطا کر رب کائنات ہم کو اپنا قرب عطا کر مولا وصال کا کوئی لمحہ عطا کر رنگ میں بسر کا قرب کا کوئی لمحہ عطا کر مولا ہماری پیاسی روح پر گرم کی بارش کر دے مولا ہماری پیاسی روح پر گرم کی بارش کر دے رب کائنات اپنے قرب کی ساتھ عطا کر مولا اپنے کرم کی ساتھ عطا کر دے رب کائنات اپنے قرب کی ساتھ عطا کر دے رب کائنات اپنی نافرمانی سے بچا دے
ہماری دکھوں کی تاریخ رات کا محمد ہوتی رہے چاہے تو دعاؤں کو رد کر دے چاہے تو قبول کر لے. بولے سب نے کائنات نے وعدہ کیا ہے کہ ذکر رسول سے بندی ہوئی دعا کو قبول کروا, ان کے باپ سے بندی ہوئی دعا کو قبول کروا. مولانا کے جو جوتوں کے کچرے اور سلاموں کے تحفے یوں سبا کی بادشاہ سے پیش ہوئے مولا, ان درود اور سلاموں کے سچے نے ہماری دعا کو قبول کروا. مولا جوت و سلام کے کچرے اور تحفوں کا سب سے ہمارے معاف کر, ہمارے کائنات ہمارے سچے معاف کر, ہمارے کائنات اپنے کرم کا سایہ عطا کر, ہمارے کائنات اپنے قدر کا سایہ عطا کر, رب کائنات زندگی میں قدم قدم پر خیر عطا فرما, خیر و برکات عطا فرما, رب کائنات خیر و برکات عطا فرما, رب کائنات ہم سب کو اپنے کرم کی سائے میں لے مولا. جتنے جوان آئے ہیں جتنے بوڑھے ٹھیک ہوئے مولا سب کی حاضری کو قبول کر, جوانوں پہ کرم کر مولا, جوانوں کے بادشاہ کی طرف پلٹ رہی ہے مولا, جن کو اپنے دل کا راستہ بتا دے, جن کو اپنے کرم کے راستے پہ چلا دے مولا. یہ جوانیاں لپک لپک کر تیرے گھر کی طرف آ رہی ہے مولا, اس بدلے سے فکر کو آباد رکھو, فکر کو آباد رکھو مولا, اس کرم کی مجلس کو آباد رکھو,
پہلے بیت کی پاک مقدس بیویوں کا صدقہ مولا ان پر بھی کرم,
آمین.
کائنات ان کے حال پر بھی اس کو کرم،
آمین،
کائنات ان کے حال پر بھی اس کو،
آمین،
جن کی زندگی میں جو خلا ہے مولا رسول،
آمین، آمین،
ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد رب الكائنات ہم سب کے حال پر لطف کرم فرما، رب الكائنات ہم سب کے حال پر لطف کرم فرما، رب الكائنات ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، مولا رب کائنات ہمارے اس محفل ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مولا ہمارے ایک ایک لمحے کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، مولا ہمارے ایک ایک قدم کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، مولا ہمارے ایک ایک ثانیے کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، رب کائنات ہمارے ایک ایک ذرہ کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، رب کائنات ہمارے ذکر کے ایک ایک لمحے کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، رب کائنات ان لمحوں کو ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا دے، مولا جو دنیا سے کٹ کر دنیاوی تعلقات سے کٹ کر، دنیاوی مفادات سے کٹ کر، دنیاوی دھندوں سے کٹ کر، اپنے آرام سے منہ موڑ کر، نرم و گزار بستروں سے منہ موڑ کر، مولا یہ جو لمحے تیرے لیے وقف کیے ہیں، جو تیرے ذکر کے لیے وقف کیے ہیں، جو تیری محبت میں تیرے لیے وقف کیے ہیں، رب کائنات ان لمحوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، رب کائنات ان لمحوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، رب کائنات ان ساتھوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، رب کائنات ہمارے اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، رب کائنات اس ذکر کا صدقہ رحمتوں کے بادل اتار دے، اس ذکر کے صدقے میں کرم کے بادل اتار دے، اس ذکر کے صدقے میں بخشش کے بادل اتار دے، اس ذکر کے صدقے میں عنایات کے بادل اتار دے، رب کائنات ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے، مولا ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے، مولا ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے، رب کائنات ہمیں اپنے کرم کی چادر میں ڈھانپ لے، رب کائنات ہمیں اپنے فضل کی چادر میں ڈھانپ لے، رب کائنات ہم روح سے آئے، مولا ہم خطا کار ہیں، مولا ہم گناہ گار ہیں، رب کائنات کوئی نیکی پر لے نہیں ہے، کوئی عمل پر لے نہیں ہے، تیرے فضل کا آسرا ہے مولا خدا کر، تیرے کرم کا آسرا ہے مولا کرم عطا کر، تیری رحمت کا آسرا ہے مولا رحمت عطا کر دے، مولا رحمت عطا کر دے، مولا تیری ٹھیک کا آسرا ہے ہمیں ٹھیک عطا کر، تیری خیرات کا آسرا ہے مولا خیرات عطا کر، تیری مسکراہٹ کا آسرا ہے مولا مسکراہٹ عطا کر دے، مولا تیرے قرب کا آسرا ہے قرب کی ٹھیک عطا کر، مولا تیری توجہ کا آسرا ہے توجہ عطا کر، رب کائنات ہمیں تمہارا قرب عطا فرما، رب کائنات ہمیں اپنا قرب عطا کر، رب کائنات ہمیں اپنی توجہ عطا کر، مولا ہمیں اپنی توجہ عطا کر، رب کائنات اپنی توجہ عطا کر، رب کائنات اپنی رحمت میں حصہ بابر عطا کر، رب کائنات اپنے کرم کے صدقے میں مولا ہماری لاج رکھ لے، رب کائنات ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی تاج رکھ لے، مولا یہاں سے کسی کو محروم نہ لوٹانا، مولا جہاں سے کسی کو خالی نہ لوٹانا، مولا محمد کے صدقے میں سب کی جولی دے، مولا محمد کے صدقے میں سب کی جولی بھر دے، محمد کے صدقے میں سب کی جوڑی بھر دے، اس سے بڑا واسطہ تیری بارگاہ میں مخلوق میں نہیں ہے، مولا تیری مخلوق میں اس سے بڑا واسطہ کوئی نہیں، مولا تیری مخلوق میں تیرے محمد سے بڑا کوئی نہیں، مولا ہم اس کا واسطہ دیتے ہیں، اس کا واسطہ قبول کر، مولا ہماری یہ رحمتوں کے دروازے کھول دے، مولا ہمارے یہ کرم کے دروازے کھول دے، مولا ہمارے یہ کرم کے دروازے کھول دے، مدد
کیا نارا ہے تو مولا ہمارا دامن تیری رضا سے خالی نہ ہو, ہمارا دامن تیری رضا سے خالی نہ ہو. اور ہم پکار کر کہے مولا دیکھ دنیا سے محمد کی محبت غائب, مصطفیٰ کی محبت غائب, حضور کی محبت لائے, حضور کا قرب لائے, حضور کی توجہ لائے. رب کائنات محبت ہے مصطفیٰ کو ہماری زندگی اور آخرت کا سہارا بنا دے, ہمارا سرمایہ بنا دے. مولا جب قبر کے اندر اٹھا کر بٹھایا جائے اور ہم سے پوچھا جائے مر ربک مر ربک مر ربک, رب کائنات اپنے جنموں کی خیرات عطا کر دے, مولا اس وقت ہمیں اپنی پہچان عطا کر دے, مولا اس وقت ہمیں اپنی پہچان عطا کر دے, مولا ہمارے ساتھ سبوں کو گرم کر دے, مولا ہمیں جسم سے مانگنے کا فکر نہیں, مولا ہم تو مانگنے میں پتہ نہیں کیا کیا غصہ دے کر دیتے, مولا ہمارے مانگنے میں غلطی ہو تو معاف کر دینا, ہماری حاضری میں غلطی ہو تو معاف کر دینا, رب کائنات تمہارے ذکر میں غلطی ہو تو معاف کر دینا, مولا اس حاضری میں غلطی ہو تو معاف کر دینا. مولا کچھ بھی تیری شان کے لائق نہیں, ہماری عبادتیں تیری شان کے لائق نہیں, ہمارے ذکر تیری شان کے لائق نہیں, مولا ہمارے ذکر تیری شان کے لائق نہیں, رب کائنات تمہاری دعائیں تیری شان کے لائق نہیں ہے. رب کائنات تو ہی ہے ہمارا فرض رکھنے والا ہے, مولا ہمارا فرض رکھنے, مولا ہمارا فرض رکھ لے, مولا دنیا آخرت پہ ہمارا فرض رکھ لے, مولا دنیا آخرت پہ ہمارا فرض رکھ لے, مولا دنیا آخرت پہ ہمارا فرض رکھ لے. مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ کو یہاں کا قرب عطا کر دو, مدینے کی گلیوں میں جنت نصیب کر دو, مدینے کی گلیوں کی خاک نصیب کر دو, مدینے کی گلیوں کا قرب نصیب کر دو, رب کائنات اپنی ذات کا قرب عطا فرما, رب کائنات اپنی رحمت کا قرب عطا فرما, رب کائنات حضرت میں سے جس نے جو نیک جائز مراد مانگی مولا سب کو عطا کر دے, مولا سب کو وہ نیک مراد عطا کر دے, مولا سب کو وہ نیک مراد عطا کر دے, مولا جتنی خواتین اس مجلس میں شریک ہے مولا سب پر کرم فرما, رب کائنات جتنی خواتین اس مجلس میں شریک ہے مولا سب پر کرم فرما, رب کائنات جتنی خواتین جتنی بچیاں اس مجلس میں شریک ہے رب کائنات دامن محمد مصطفیٰ کا سب کا مولا اپنی رحمت کے دامن میں ان کو لے دے, اپنے کرم کے دامن میں لے دے, فاطمہ زہرا کا سب کا رب کائنات ان کی چادر عصمت کی حفاظت فرما, رب کائنات ان کی نائے ان کی نیک جائز مراد پوری فرما, ان کی خواہشات پوری کر دے, رب کائنات حضرت زینب کا صدقہ عطا کر دے, حضرت فاطمہ زہرا کا صدقہ پھینک دے دے, رب کائنات حضرت شاہبانوں کا صدقہ ان کو پھینک دے دے, رب کائنات حضرت سکینہ کا صدقہ پھینک دے دے, رب کائنات حضرت صغرا کا صدقہ ان کو پھینک عطا کر, رب کائنات حضرت عائشہ کا صدقہ پھینک عطا کر دے, رب کائنات حضرت خدیجہ کا صدقہ پھینک عطا کر دے, رب کائنات محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک صدقے میں مولا ہم سب کے ہاتھ پر سو کرم کرا, مولا جتنے بوڑھے مدد میں چلے گئے رب کائنات سب کو ایمان کی دولت عطا کر, 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 رب کائنات یہ زندگی کی آخری منزل ہے مولا, مولا اپنی رحمت میں سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے اٹھانا, ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے اٹھانا, ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے اٹھانا. مولا جتنے جوان شریک ہیں مولا وہ اپنی جوانیاں لے کر ایک بار کم جا گئے, مولا انہوں نے اپنی جوانیاں تیرے ذکر کے یہ ٹینشن ہے اپنی جوانیاں تیرے ذکر کے لیے وقف کر دی, مولا ان کی حاضری کو قبول کر, رب کائنات ان کی حاضری کو قبول کر دے, رب کائنات ان کی حاضری کو قبول کر, مولا جتنے بچے شریک ہیں سب کی حاضری کو قبول کر, سب کی حاضری کو قبول کر, ہم سب کے ہاتھ پر لطف و کرم کرا, ہم سب کے ہاتھ پر لطف و کرم کر دے, ہم سب کے ہاتھ پر لطف و کرم کر دے, رب کائنات پوری امت مسلمہ کی حفاظت کرا, امت مسلمہ کی حفاظت کرا, پوری امت محمد مصطفیٰ کی حفاظت کر, رب کائنات ارض عراق پر تیرا دشمن کب تیرا دشمن حملہ آور ہو گیا ہے, تیرے نام کا دشمن حملہ آور ہو گیا ہے, رب کائنات اسے شکست دو چار کر دے, رب کائنات اہل عراق کو فضا ہوتا کر, اہل عراق کے لیے دشمن کے دروازے کھول دے, رب کائنات ان کے جوانوں کی حفاظت کر, رب کائنات ان کی خواتین کی حفاظت کر, رب کائنات ان کے بوڑھوں کی حفاظت کر, رب کائنات ان کے جذبوں کا بدا کر, مدد کی طلب کر رہے ہیں, مدد کی درخواست کر رہے ہیں, مولا ان کا کیا کر دے, مولا ان کو ایک سامان ادا کر، مولا ان کو ان کی دوا دے دے، مولا تو جانتا ہے ماں اپنی اولاد کا دکھ نہیں دیتی، ماں کو اتنا حوصلہ نہیں ہوتا اپنے بچوں کی لاشیں اٹھا اٹھا کر جھوتی رہے، مولا ان ماؤں پر کرم کر دے، ان بچوں کی حفاظت فرما، مولا کشمیر والا مولا لیا جو کشمیر سے مولا کشمیری بچوں پہ کرم کر، کشمیری نوجوانوں پہ کرم کر، کشمیری قوم پر کرم کر دے،
اپنا بدل آتا فرما، اپنی خیرات آتا فرما، کرم کی سیکھ دے دے، مولا کرم کی سیکھ دے دے، مولا کرم کی سیکھ آتا فرما، رب کائنات ہمیں دین کی خدمت کے لیے چن لے، دین کی خدمت کے لیے چن لے، دین کی خدمت ہم سے دے دے مولا، ہم کسی قابل نہیں ہے، کسی توفیق دے دے، نہ ہمارا علم کسی قابل ہے، نہ ہمارے وجود اس قابل ہے، نہ ہماری دولت کے اس قابل ہے، نہ ہماری صحت کے اس قابل ہے، رب کائنات تو توفیق دے دے اپنے دین کی خدمت کے لیے، مولا اس طرح خدمت کا کرے، اس طرح ہوتا ہے مولا، ہماری ماں بہنوں کو جذبہ زینب عطا کر دے، جذبہ زینب عطا کر دے، اپنے امیر کو تیار کر کے جو خود کو ہے فرما دو.